بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عقيدة وحدة الوجود ودور الإسلام أحمد كي متعلق بچلے درس میں میں نے ایک محترم بھائی کے رد کا رد کیا تھا، لیکن شاید ان کو وہ رد اچھا نہیں لگا. وہ مجھے یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے غور سے سنا ہے کہ نہیں سنا، لیکن بہرحال انہوں نے پھر سے ایک رد لکھا ہے، اور اس رد میں انہوں نے جو کہا میں آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ. میں یہاں پہ مقدمہ پڑھ لیتا ہوں، پھر اس مقدمے کا جواب دیتا ہوں، پھر دیکھتے اگر وقت ابھی ملتا ہے تو ابھی پورا کریں گے، ورنہ پھر اگلی نشست میں اس کو پورا کروں گا. میں میرے محترم بھائی فرماتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ہم کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہتے ہیں راقم نے ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کے نظریہ وحدت الوجود کے بارے میں ایک مضمون رقم کیا تھا جو سہ ماہی حکمت قرآن میں شائع ہوا ہے. اس مضمون کا خلاصہ یہ تھا کہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ اور شیخ ابن عربی کے نظریہ وحدت الوجود میں فرق ہے، دونوں کا نظریہ وحدت الوجود ایک نہیں ہے. اس مضمون میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ راقم کو دونوں قسم کے نظریہ وحدت الوجود سے اتفاق نہیں ہے، لیکن راقم کو ان لوگوں سے اختلاف ضرور ہے جو ابن عربی کے نظریہ وحدت الوجود پر کی گئی سلف صالحین کی نقد کو ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ پر بھی چسپاں کر دیتے ہیں. ہمارے اس مضمون پر اصل اہل سنت کے ایک محقق ڈاکٹر غلام مرتضی بخش صاحب نے نقد کی ہے. عجب بات ہے، میرا نام بھی غلط لے لیا، بہرحال میں بعد میں جواب دوں گا. ایک محقق ڈاکٹر غلام مرتضی بخش صاحب نے نقد کی ہے، اور اصل اہل سنت کی ویب سائٹ کے محققین نے ہم سے اس نقد کے بارے میں استفسار کیا ہے کہ اس نقد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اور پھر انہوں نے آگے 10 پوائنٹ بیان کیے ہیں اس نقد میں. اچھا، اس سے پہلے کہ میں ان جملوں کا جواب دوں مقدمے کے طور پہ تاکہ طلاب علم حاضرین سامعین کو بھی فائدہ ہو جائے، اور شاید ان باتوں سے کچھ اثر ہمارے ان محترم بھائی پر بھی پڑ جائے، ان کی جماعت پر بھی. اجمالی طور پر میں بھی جواب دیتا ہوں اس مقدمے میں، اور پھر تفصیلی جواب بعد میں دوں گا. میں اجمالی جواب میں پہلے نمبر پہ میں یہ کہوں گا کہ میرے محترم بھائی اللہ تعالیٰ پر رحم فرمائے، میرے پچھلے رد کا آپ نے ابھی تک جواب نہیں دیا، اور آپ پر یہ میرا قرض رہا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے. نمبر دو، آپ نے بار بار یہ کہا کہ مجھے وحدت الوجود کے نظریے سے اتفاق نہیں ہے، یہ بات ناقص ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ وحدت الوجود کی شرعی حیثیت کیا ہے آپ کے نزدیک. میں نے واضح بتا دیا تھا کہ قرآن و سنت اور سلف امت کے اقوال سے کہ یہ نظریہ غیر اسلامی ہے، بدعت ہے، جہمی عقیدہ ہے اور کفری عقیدہ ہے. کیا آپ اس سے متفق ہیں یا نہیں، اور کیا شرعاً وحدت الوجود کی کوئی بھی صورت صحیح ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اس مقدمے میں تیسری بات، علمی معیار کی حقیقت یا علمی بات کرنے والوں کی شرعی حیثیت کیا ہے. یاد رکھیں، علمی بات کرنے والا شخص دو چیزوں کا حامل ہوتا ہے، نمبر ایک اس کا علم، نمبر دو اس کی ذاتی شخصیت. علم دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے دینی علم، ایک ہوتا ہے دنیاوی علم، اور ذاتی شخصیت بھی دو قسم کی ہوتی ہے، نمبر ایک ایک وہ شخصیت جو اس علم کی اہل ہے جس کے متعلق وہ بات کر رہی ہے، نمبر دو وہ شخصیت جو نااہل ہے. اور یہ اہلی اور نااہلی کا اعتبار کیا ہے؟ اعتبار یہ ہے نمبر ایک کہ اس کو کہ اس علم کو اصولوں کی بنیاد پر حاصل کیا ہو اس علم کے ماہرین سے، اور اس علم کے ماہرین نے اس شخص کی اہلیت کی گواہی دی ہو ڈگری کی ذریعے میں، ڈگری کی شکل میں، اجازت کی شکل میں، یا کسی بھی طریقے سے. نمبر دو اس کی بات ان یعنی ڈگری کا اجازت کافی نہیں ہے، دیکھیں یہ پہلی بات ہے. دوسری بات اس کی بات ان اصولوں کے مطابق ہو، مخالف نہ ہو. اگر وہ شخص علمی بات علم کے اصولوں اس علم کے اصولوں کے خلاف کرتا ہے تو وہ نااہل ہوتا ہے. اور اگر بات کرنے والا شخص ان اصولوں کی بنیاد پر یعنی اور اگر دوسری بات ہے اگر بات کرنے والا شخص جو ہے وہ جس چیز کے متعلق بات کر رہے ہیں وہ اصولوں اس علم کے اصولوں کی بنیاد پر علم حاصل نہ کیا ہو لیکن وہ جو بات کر رہا ہے وہ ان بنیادی اصولوں کے مطابق ضرور ہے جن کا تعلق اس علم سے ہے جس کے متعلق وہ بات کر رہا ہے، بات مثال سے آسان ہو جائے گی. مخالف نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے، اصولوں کی مخالفت نہیں کرتا تو اس کی وہ بات مان لی جائے گی کیونکہ وہ اس کا اہل ہے اس وقت اس محدود بات کا جو وہ کر رہا ہے، لیکن اس کی ہر بات نہیں مانی جائے گی. اس کی مثال دیکھیں دنیاوی علم میں اہل اور نا اہل انسان. سگریٹ نوشی کے متعلق دو لوگ بات کرتے ہیں، ایک ہے ڈاکٹر دوسرا انجینئر. لوگ صاحب کہتے ہیں کہ سگریٹ، میں مثال دے رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ کہتا ہے کہ سگریٹ نوشی جو ہے وہ صحت کے لیے مضر ہے اور دل کی اور بیماروں کینسر کی بیماروں کی جڑ ہے. تو وہ سچا ہے، وہ اس علم کا اہل ہے کیونکہ اس نے یہ بات جو ہے میڈیکل کے علم کے اصولوں کے مطابق کی ہے. لیکن اگر یہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ سگریٹ نوشی جو ہے وہ صحت کے لیے مضر نہیں ہے اور نہ ہی سے کچھ خاص بیماریاں ہوتی ہیں، تھوڑی سی کھانسی وغیرہ ہو جاتی ہے لیکن کوئی خطرناک بیماری سگریٹ سے نہیں ہوتی کیونکہ وہ خود سگریٹ پیتا ہے، خود سگریٹ نوشی کرتا ہے. تو ایسا شخص جو ہے وہ اس جزئیے میں نااہل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اس وقت جو خبر دے رہا ہے وہ اپنے علم کے اصولوں کو خلاف بات کر رہا ہے جو اس نے حاصل کیا ہے، اور جو ڈگری اس کو ملی ہے اس کے خلاف بات کر رہا ہے. لیکن اگر کوئی انجینئر ہے اسے ڈاکٹر کے اصولوں کا پتہ نہیں ہے لیکن وہ شخص کہتا ہے کہ سگریٹ نوشی جو ہے وہ صحت کے لیے مضر ہے اور دل کی بیماریوں اور کینسر کی بیماریوں کی جڑ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، حاضر سامعین کو بھی. تو یہ شخص جو ہے میڈیکل کے اصولوں سے ناواقف ہے لیکن میڈیکل کے اصولوں کے مطابق بات کر رہے کہ نہیں، تو ایسا شخص جو ہے اس کی بات مانی جائے گی کہ نہیں؟ اس کی بات بھی مانی جائے گی، اس کے قول کو بھی سراہا جائے گا. لیکن اگر انجینئر کہتا ہے کہ صحت کے لیے مضر نہیں ہے تو بات اس کی غلط ہے، لیکن اس کا اثر لوگوں پر ایسے ہوتا ہے جیسا کہ ڈاکٹر کا اثر ہوتا ہے یا ڈاکٹر کے کہنے کا اثر ہوتا ہے. فرق دیکھیں ذرا دونوں میں. شرعاً اس کی کیا حکم ہے؟ جو ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر نہیں ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، وہ ظلم کرتا ہے لوگوں پر، ظلم کرنا حرام ہے، تو شرعاً ڈاکٹر کا یہ اقدام جو ہے حرام ہے، اس کا یہ کہنا بھی حرام ہے. اور جو جس انجینئر نے یہ بات کی ہے کہ صحت کے لیے مضر ہے اس کا کیا حکم ہے شرعاً؟ تو اس بات کہنے کا لائق ہے کہ نہیں؟ لائق ہے. اور اس کا یہ اقدام جو ہے وہ ایسے ثواب اللہ تعالیٰ کے ہیں, اس کو ثواب ملے گا کیوں اس نے سچ بولا ہے اور لوگوں کو ایک مضر بیماری سے آگاہ کیا ہے, ایک مضر چیز سے آگاہ کیا ہے. یاد رکھیں ڈاکٹر کی غلطی سے یہاں پہ جان جا سکتی ہے, ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ لیکن اس دنیاوی علم میں ہیرا پھیری کرنے سے, غلطی کرنے سے جان جاتی ہے, اور دینی علم میں غلطی کرنے سے, اصولوں کے خلاف بات کرنے سے ایمان جاتا ہے, اور دونوں برابر نہیں ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں دوسرے قسم جو ہے وہ دینی علم. دینی علم جو کہ ہمارا اصل موضوع بھی ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. دینی بات کرنے والا شخص یا فتویٰ دینے والا شخص دو چیزوں کا حامل ہوتا ہے, اس کا وہ علم جس کے متعلق وہ بات کر رہے ہیں, نمبر دو اس کی ذاتی شخصیت. علم جو ہے وہ ہے قرآن اور سنت کا علم, قرآن صحیح حدیث کا علم, قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ علم ہے. اور یہ علم جو ہے معصوم ہے, کامل ہے, اس میں کوئی نقص نہیں ہے. الیوم اکملت لکم دینکم, کامل ہے, معصوم ہے, اس میں کوئی بھی غلطی نہیں ہے, غلطی کی گنجائش بھی نہیں ہے. اللہ تعالی نے اسے معصوم اور محفوظ نازل فرمایا. اور جو ذاتی شخصیت ہے وہ بشر ہے, معصوم نہیں ہے, غلطی کا امکان ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ناقص ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جو بھی علمی بات کرتا ہے وہ دو چیزوں کا حامل ہوتا ہے, ایک علم جس کے متعلق وہ بات کر رہا ہے, چاہے وہ فتویٰ دے رہا ہے, چاہے وہ دینی بات کر رہا ہے, کوئی لیکچر دے, کچھ بھی بات کر رہا ہے, کسی موضوع پہ بات کر رہا ہے لیکن دین سے تعلق ہے اس بات کا. تو ایک تو وہ علم جس کی وہ بات کر رہا ہے, نمبر دو اس کی اپنی ذاتی شخصیت. علم تو معصوم ہے, قرآن شریعت اسلام کا جو بنیادی علم ہے قرآن اور سنت, اور باقی علوم جو ہیں. اچھا میں اگر بات اور مزید وسیع کر دوں تو یوں سمجھے کہ علم جو ہے وہ دو قسم کا ہے, شرعی علم, دینی علم جو آج موجود ہے, حقیقتاً تو ایک ہی ہے لیکن جب خرابیاں آئیں تو چلو میں بھی طالب علم کے لیے آسان کی وضاحت کر دوں. علم دو قسم, شرعی علم, دینی علم, دو قسم کے. نمبر ایک حق علم جس کی بنیاد قرآن اور سنت ہے. قرآن اور جب سنت کو صحیح حدیث سمجھ لیں, آپ بار بار میں بیان نہ کروں, قرآن اور صحیح حدیث ہے. اور اس کے علاوہ جو ان سے فروع نکلتے ہیں جن کی بنیاد اور دلیل قرآن اور حدیث میں موجود ہے, وہ قرآن اور حدیث کے بعد آتے ہیں. اجماع, قیاس معتبر, قول الصحابی, استصحاب, استحسان, شرع من قبلنا, آخر تک, یہ جو چیزیں جو اصول فقہ کی کتابوں میں جن کا ذکر موجود ہے. یہ علم جو ہے قرآن اور حدیث کا علم جو ہے جیسے میں نے بیان کیا ہے, یہ معصوم ہے قرآن اور حدیث کا علم, کیونکہ وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جو دوسری قسم کا علم ہے دینی علم جو باطل ہے, عجب, دیکھیں دینی علم بھی ہے لیکن وہ باطل بھی ہے. کیسے؟ کہ اس کی بنیاد قرآن اور حدیث نہیں, قرآن صحیح حدیث نہیں ہے, قرآن اور حدیث بھی ہے لیکن بنیاد نہیں. بنیاد کیا ہے؟ یا تو علم الکلام ہے, یا کشف ہے, یا ذوق ہے, یا وجد ہے, یا فلسفہ ہے, یا منطق ہے, یا عقل ہے, یہ بنیاد ہے. اور قرآن اور صحیح حدیث جو ہے, یا قرآن اور سنت, اور حدیث صحیح یا ضعیف ہے, ان کو پروانی ہوتی لیکن کیونکہ وہ ثانوی چیز ہے تو بنیادی چیز ان کے نزدیک یہ ہے. یہ شرعی علم کیوں ہے؟ کیونکہ یہ علم بیان کرنے والے کلمہ پڑھنے والے مسلمان لوگ ہیں, لیکن ان کی کیونکہ بنیاد غلط ہے, انہوں نے قرآن اور حدیث کا بھی ذکر کیا ہے لیکن بنیاد قرآن اور حدیث نہیں ہے. اور اس مختلف گروہ نکلے ہیں, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جہمی ہیں, معتزلی ہیں, اشعری, ماتوریدی, مختلف قسم کے گروہ نکلے ہیں جو عقل کو نقل پہ مقدم کرتے ہیں, اور کشف ذوق والے جو بعض صوفی ہیں وہ کشف اور ذوق اور وجد اور خوابوں کو بھی بطور دلیل بیان کرتے ہیں. تو دو قسم کے علم ہیں، حق اور باطل. ادھر شخصیت کی طرف، اب جو شخصیت بات کر رہی ہے، میں حق علم کی بات کر رہا ہوں، ان کو چھوڑ دیں، جو باطل علم ہے ان کی بات نہیں کرتے ہم لوگ. ذاتی شخصیت بشر ہے، معصوم نہیں ہے، علم معصوم ہے، یاد رکھیں قرآن اور حدیث کا علم معصوم ہے. ذاتی شخصیت جو ہے وہ بشر ہے، معصوم نہیں ہے، غلطی کا امکان ہے کیونکہ وہ ناقص ہے، کامل نہیں ہے. اور ذاتی شخصیت کی دو قسمیں ہیں اس شخصیت کی. نمبر ایک، عالم ربانی، امت کا عالم جو علم اور فتوے کا اہل ہے، اس نے قرآن اور صحیح حدیث اور شریعت کا علم اصولوں کی بنیاد پر حاصل کیا ہے، اور اس شخص کے بال سفید اسی علم حاصل کرنے میں اور اس کی تعلیم دینے میں ہوئے، یہ عالم ربانی ہے. اور ان کے جانشین، ان کے طالب، ان کے طلاب جو ہیں، کیونکہ ایک عالم ہوتا ہے، ایک طالب علم ہوتا ہے، اور دونوں برابر نہیں ہیں. جو ان کے راستے کو اختیار کرتے ہیں ان کے شاگرد، وہ ان کے طلبہ ہیں، طلاب علم. ایسے عالم کا اثر کیا ہوتا ہے امت پہ؟ جب ایسے عالم کوئی فتویٰ دے دے، کوئی بات کرتا ہے، تو وہ پھر اپنی طرف سے بات نہیں کرتا، وہ بلکہ اس کے پیچھے سارے لوگوں کی رائے شامل ہوتی ہے جو اس شخص کو اپنا عالم اور محسن سمجھتے ہیں. اور کیونکہ وہ حق بات کر رہا ہے، تو پوری امت جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے. اگرچہ جو مخالفین مخالفت کرتے ہیں، تو اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ان سے کیا غلطی ہو رہی ہے. عالم ربانی جب کوئی ایسی بات کرتا ہے، حق کی بات کرتا ہے، تو پھر اسی بات کو ماننا چاہیے، اور پوری امت پر عمل کرتی ہے. اچھا، اگر غلطی ہو جائے، کیونکہ بشر غلطی کا امکان تو ہے، اگر غلطی ہو جائے اس کی بات میں، جو وہ بات وہ کر رہا ہے، دینی بات کر رہا ہے، یعنی وہ مجتہد ہے، اس کی غلطی معاف ہے، بلکہ اسے ایک اجر ضرور ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فله اجران واذا حکم فاخطا فله اجر. غور کریں اس حدیث پہ کہ جب فیصلہ کرنے والا، عام شخص نہیں، حاکم، فیصلہ کرنے والا، جو فیصلہ کرنے کا اہل ہو، جب کوئی فیصلہ کرتا ہے اور اس فیصلے میں وہ صحیح فیصلہ کرتا ہے، سچ بولتا ہے، تو اس کو دگنا اجر ملتا ہے، اور اگر وہ غلطی کرے تو اس کو ایک اجر ضرور ملتا ہے. علماء فرماتے ہیں دو اجر اس کی محنت کے، جو جد و جہد اس نے کیا. دیکھیں لفظ فاجتہد فاصاب، تو جد و جہد ضروری ہے، ایک تو وہ اہل ہے، پھر جد و جہد اس نے کی ہے، تو دگنا اجر اسے ملے گا. ایک جد و جہد کا اجر، اس کی نیت، سچی نیت کا اجر، اور دوسرا جو اس نے حق پایا ہے اس کا اجر. اور اگر غلطی کر جاتا ہے تو اس کی سچی نیت اور جد و جہد ضائع نہیں ہوتا اس کا، تو اس کو ایک اجر ضرور ملتا ہے. ایسے عالم جو ہوتا ہے وہ شہرت کے لیے نہ تو علم حاصل کرتا ہے اور نہ بات کرتا ہے. اگر وہ مشہور بھی ہو جائے تو وہ اس کا علم اور اخلاص کی وجہ ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، جسے اللہ تعالیٰ شہرت عطا فرمائے، جسے اللہ تعالیٰ شہرت نہ عطا فرمائے، لیکن یہ مطلب نہیں جو مشہور نہیں وہ عالم ہی نہیں ہے. اچھا، تو غلطی کی بات میں کر رہا تھا. اور اگر اس عالم ربانی یا طالب علم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، مثلا سبق لسانی ہو جاتی ہے، یا کوئی عبارت غلطی سے غلط پڑھ لیتا ہے، تو یاد رکھیں وہ گنہگار نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس کے علمی معیار میں کوئی کمی ہوتی ہے، کوئی فرق ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس علم کا اہل ہے. اور اگر اس کا فتویٰ جو دینی بات اس نے غلط کی ہے وہ غلط نہیں ہے اور وہ باعث ثواب ہے، تو اس کی عام بات، عام غلطی کیسے قابل مذمت ہو سکتی ہے؟ اور اس پوری بحث کی دلیل جو ہے یہ حدیث جو بھی میں نے بیان کی ہے. اچھا، دوسری قسم کی شخصیت جو ہے اس پہ ذرا غور کریں. اس شخصیت کو کہیں مفکر اسلامی، یا کسی جماعت کا عالم، یا کسی جماعت کا مفتی یا میڈیا کا مفتی جو شریعت کے متعلق فتویٰ تو دیتا ہے لیکن اور شریعت لگاؤ بھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لگاؤ بھی ہے, چاہتا بھی ہے وہ شریعت کا علم حاصل کرے, لیکن اس شخص نے, اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس نے شریعت کے علم بنیادی اصولوں کے ذریعے سے حاصل نہیں کیا یا بنیادی اصولوں سے وہ ناواقف ہے. بعض کتابیں, بعض علماء کے فتاوی سن کر یا بعض کتابیں پڑھ کر وہ شریعت علم حاصل کرتا ہے, اور پھر جب اسے یہ باتیں اچھی لگتی ہیں اور لوگوں میں خیر خواہی چاہتا ہے تو وہ پھر اپنی اس طریقے سے بات آگے بڑھاتا ہے, اور اس کی اپنی جو تعلیم, ابتدائی تعلیم جو ہے وہ شرعی نہیں ہوتی. عام طور پہ ابتدائی تعلیم یا تو وہ میڈیکل کی ہوتی ہے یا انجینئرنگ کی ہوتی ہے یا قانون کی, کوئی بھی آپ لے لیں, لیکن جب وہ لوگوں کو رجحان دیکھتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ یہ علم اسے اچھا لگ رہا ہے تو اسے اپنا لیتا ہے, تو اس طریقے سے وہ پھر بات کرتے اور فتویٰ بھی دیتا ہے. اور اس میں سے بعض ایسے لوگ ہیں جو شریعت کے علم کو بنیادی اصولوں کے مطابق حاصل کرتے ہیں, اگرچہ دیر سے بھی کرتے ہیں لیکن بنیادی اصولوں کے مطابق علم حاصل کرتے ہیں, اور ان کے فتاوی جو ہیں وہ شریعت کی بنیادوں سے ٹکراتے نہیں ہیں, کوئی نئی بات نہیں لے کے آتے, وہ کسی گروہ کے لیے بات نہیں کرتے یا خاص میڈیا کے لیے بات نہیں کرتے وہ, تو ایسے لوگ جو ہیں وہ بھی پہلے گروہ میں شامل ہیں, یاد رکھیں. طلاب علم جو علماء ربانی ہیں, اگر وہ اس طریقے سے, اگر جب بعد میں وہ لوگ آئے لیکن جب وہ بات حق کی کرتے ہیں, شریعت سے ٹکراتی نہیں ان کی بات اور سلف کے اقوال کے مطابق ہوتی ہے, تب اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, ورنہ تو ہم یہ خیر کا دروازہ بند کر دیں گے کہ جس نے ابتدائی تعلیم شریعت کی حاصل کی وہ تو مفتی بن سکتا ہے, وہ طالب بن سکتا ہے, لیکن دوسرے نہیں بن سکتے. بات ان لوگوں کی ہو رہی ہے جو اصولوں کے مطابق فتاوی نہیں دیتے, یا تو اصولوں سے ناواقف ہیں یا اپنانا نہیں چاہتے, اللہ اعلم. ان لوگوں کے فتاوی کا اثر کیا ہوتا ہے امت پہ؟ حقیقتاً کوئی اثر لوگوں پر, ان کو جو اچھا اثر تو کوئی ہوتا نہیں ہے, کیونکہ امت ان کی بات مانتی نہیں ہے, ساری امت متفق نہیں ہوتی کبھی بھی, وہ نہ ان کی بات مانتی ہے, کیونکہ یہ فتوے کا اہل ہی نہیں ہے, جو بات کر رہا ہے اس کا اہل ہی نہیں ہے. ان کا فتوی صرف ان کی حد تک یا ان کے ہم خیالوں کی حد تک منحصر ہو کر رہ جاتا ہے, لیکن جب ایسے لوگوں کے فتاوی کو عام کیا جاتا ہے, یوں لگتا ہے کہ یہی موقف ہے اسلام اور مسلمانوں کا, تب مصیبت آتی ہے امت پہ. ان دونوں شخصیت میں سے جو ہیں حق پر کون ہے؟ یہ بھی دینی بات کرتا ہے, وہ بھی دینی بات کرتا ہے, اس کا ہمارے پاس ترازو کیا ہے؟ وہ بھی قرآن حدیث کی بات کرتا ہے, یہ بھی قرآن حدیث کی بات کرتا ہے, ترازو ہمارے پاس یہ ہے جو ترازو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے, جس کی بات سلف کے اقوال کے مطابق ہو وہ حق پر ہے, جس کی بات سلف کے اقوال کے مخالف ہو وہ حق پر نہیں, وہ باطل پہ ہے. اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں, ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصل جهنم وساءت مصيرا. سورۃ نساء نمبر 115 میں معروف و مشہور آیت ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں, اس کے بعد کہ ان کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا اور مومنوں کو راستے کی اتباع نہیں کرتے, کسی اور راستے کی اتباع کرتے مومنوں کے علاوہ, تو جو وہ راستہ اختیار کرتے ہمیں اسے اس راستے کے حوالے کر دیں گے, لیکن انہوں سے جہنم وساعت مصیرہ, جنک مزہ چکھائیں گے اسے ضرور, اور جہنم بہت برا ٹھکانا ہے. اور حدیث میں نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہودوں کے 71 فرقے بنے, نصارہ کے 72 فرقے بنے, میری امت کے 73 فرقے بنیں گے, سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام نے عرض کی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کون سا فرقہ ہے؟ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. غور کریں, جس پر میں, آپ وسلم کس چیز پہ تھے؟ وحی پہ, قرآن اور حدیث پہ, قرآن اور صحیح حدیث. وہ اصحاب کی قید کیوں لگائی؟ اسے لگائے کہ قرآن و حدیث کی بات تو 73 فرقے سارے کرتے ہیں لیکن وہ اصحابی کی قید صرف ایک ہی فرقہ ہے جو اس اصحابی کی قید کی وجہ سے اس فرقے نے نجات حاصل کی اور وہ جنت میں داخل ہوا. تو قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق. سلف کون ہیں, سلفیت کیا ہے, انشاءاللہ آخر میں بیان کروں گا انشاءاللہ, کیونکہ میرے محترم بھائی نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ سلف صالحین کون ہیں اور ان کے وہ چاہتے ہیں کہ بیان کیا جائے کہ ان کے نام بتائیں کہ وہ کون ہے. بہرحال آخر تک بات کی, جب اس کی باری آگے میں بات کروں گا انشاءاللہ. آج کی نشست میں جو چوتھا مقدمہ ہے وہ یہ ہے کہ عقیدۃ الولاء والبراء, دوستی اور دشمنی کا عقیدہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل ہے. تفصیل کے لیے سماعت فرمائیں, عقیدہ اہل سنت و جماعت قرآن سنت و سلف صالحین کی روشنی میں, یہ درست میں بیان کر چکا ہوں. چھٹا اصل غالباً چھٹا اصل تھا جس میں نے عقیدۃ الولاء والبراء بیان کی تھی. میں اس مختصر سے وقت میں وہ تفصیل تو بیان نہیں کر سکتا, لیکن اس سے عقیدے کا خلاصہ سلف کی زبانی میں بیان کرتا ہوں تاکہ میرے محترم بھائی اور ان کی جماعت اور حاضرین و سامعین اس مسئلے کو آسانی سے بہترین طریقے سے سمجھ سکیں. آج امت میں بہت کم لوگ اس اصول کو سمجھتے ہیں کہ ہمارا تعلق غیر مسلموں سے کافروں سے کیسے ہونا چاہیے اور کافروں کی کتنی قسمیں ہیں. نمبر دو, مسلمانوں سے ہمارا تعلق کیسے ہونا چاہیے, مسلمانوں کو کتنی قسمیں ہیں. بدعتوں سے ہمارا تعلق کیسے ہونا چاہیے, بدعت کی کتنی قسمیں ہیں, لوگوں کے اس اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں. یہ اسے کہتے ہیں دوستی اور دشمنی, کہ کون ہمارے دوست ہیں کون ہمارے دشمن ہیں, کیا ہم یہ پہچانتے ہیں کہ نہیں. تو اس کے متعلق جو ہے میں صرف دو باتیں بیان کروں گا جو سلف کی زبانی. نمبر ایک کہ بدعت, اہل بدعت کی بعض علامات و نشانیاں. نمبر دو, اہل بدعت سے سلف کا موقف کیا اور کیسے رہا. اہل بدعت کی نشانیاں جو سلف کے بعض اقوال میں بیان کرتا ہوں تاکہ طالعین کے لیے آسانی ہو جائے. ایوب السختیانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, لا اعلم اليوم احدا من اہل الاہواء الا يخاصم بالمتشابه. میں آج اہل اہواء میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں جانتا ہوں الا کہ وہ جھگڑا کرتا ہے متشابہ میں. یہ الابان ابن مطقی جلد نمبر 501 میں انہوں نے یہ بات بیان کی ہے. متشابہ کیا ہے؟ آیات متشابہ, سورۃ آل عمران آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی دو قسم کی آیات ہیں, محکم ہیں متشابہ ہیں. محکم آیات ہیں ام الکتاب, بنیادی آیات ہیں, اور دوسری قسم کی آیات ہیں متشابہ آیات. یہ متشابہ آیات جو ہیں یہ امتحان کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. تو جو علماء راسخین فی العلم, علماء جو قدم ثابت ہیں راسخ علم میں, وہ تو متشابہ آیات کو لوٹاتے ہیں محکم آیات کی طرف. جب آپ متشابہ کو محکم کی طرف لوٹا دیتے ہیں تو دونوں محکم ہو جاتے ہیں. اور جن کے دلوں میں زیغ ہے, بیماری ہے, ٹیڑھا پن ہے, وہ لوگ متشابہ کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور انہی کی کھوج میں رہتے ہیں اور باطل تاویلیں پیش کرتے ہیں. کیوں؟ فتنہ چاہتے ہیں وہ لوگ. تو امام ایوب السختیانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ متشابہ آیات کے پیچھے لگ رہا ہوں پر عمل کرنا. امام ابو حاتم الرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, علامۃ اہل البدع الوقعۃ فی اہل الاثر. اہل بدع کی علامت یہ ہے کہ وہ اہل اثر کو, اہل حدیث کو جو ہے وہ برا بلا کہتے ہیں. اہل سنت جماعت کو, اہل اثر, اہل حدیث کو برا بلا کہتے ہیں. یہ بدعتی لوگوں کی نشانی ہے. اور یہ بات جو ہے شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعت امام الالکائی کی جلد نمبر 179 میں امام یحیی بن سعید القطان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیس فی الدین مبتدع، دنیا میں کوئی ایسا بھی بدعتی نہیں ہے، الا وہو یبغض اہل الحدیث، الا کہ وہ اہل حدیث سے بغض رکھتا ہے، یہ نشانی ہے اہل بدعت کی. اور یہ بات عقیدۃ السلف اصحاب الحدیث امام ابو عثمان الصابوني صفحہ نمبر 102 میں بیان کی ہے. امام قتيبة بن سعيد رحمه الله فرماته إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث فإنه على السنة. اگر آپ ایسے شخص کو دیکھیں جو اہل حدیث سے محبت کرتا ہے تو وہ سنت پر ہے. ومن خالف هذا فعلم أنه مبتدع، جو اس کی مخالفت کرتا ہے یعنی اہل سنت سے محبت نہیں کرتا تو یہ جان لو کہ وہ مبتدع ہے. یہ شعار اصحاب الحديث امام حاکم کی کتاب میں مقدمہ صفحہ نمبر 7 میں یہ اثر موجود ہے. امام ابو سمعین الصابون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وعلامات البدع الاہل یبادت ظاہرہ، اور بدعت کی علامات اہل بدع پر واضح اور ظاہر ہے. وظہر آیات علاماتہم، ان سے سب سے زیادہ واضح علامت یہ ہے شدت معادات حملۃ اخبار النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ شدت کرتے ہیں جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخبار کے حامل ہیں یعنی محدثین جو ہیں اہل حدیث جو ہیں. وہ احتقارم لہم، ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. استخفاف بہم، اور ان سے استخفاف کرتے ہیں، ان کو مذاق اڑاتے ہیں اور ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. اور یہ بات انہوں نے عقیدت السلف اصحاب الحدیث امام ابو عثمان الصابونی نے صفحہ نمبر 101 میں بیان کی ہے. امام بربہار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شرح السنہ میں اذا رأیت الرجل یطعن على احد اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلم انه صاحب قول سوء وهوى، جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی صحابی پر طعن کرتا ہے یا بد کلامی کرتا ہے تو وہ شخص صاحب قول سوء وهوى، وہ بری بات کا مالک ہے اور ہوا نفس کے شکار میں ہے، بدعتی ہے. یہ سفر نمبر 115 میں امام بربہاری بیان کرتے ہیں. اور اسی سفر میں آگے فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلُ يَطْعَنُ عَلَى الْآثَارِ، اگر تم کسی ایسے شخص کو سنو جو آثار پہ یعنی احادیث پہ طعن کرے، او يرد على الآثار یا آثار پہ یا آثار کا رد کرے، او يرد غیر الآثار یا وہ آثار کے علاوہ کوئی اور چیز چاہتا ہے، دلیل اس کو پسند نہیں ہے، فتحم الاسلام، اس کو تہمت لگاؤ اسلام کے اوپر، ولا تشک انه صاحب هوا مبتدع، اور اس پہ شک بھی کبھی نہ کرنا کہ یہ شخص اپنی ہوا نفس کا متبع اور بدعتی ہے. یہ بعض سلف کے اقوال ہیں جن میں ہمیں پتہ چلا کہ بدعتی ہے کون، تاکہ ہم پہچان لیں اور ان سے دوری اختیار کریں. اب دیکھیں میں بعض اقوال بیان کرتا ہوں سلف صالحین سے کہ اہل بدعت کے ساتھ ہمارا تعلق کیسے ہونا چاہیے. امام قتادہ فرماتے ہیں، امام قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان واللہ ما رأینا الرجل یصاحب من الناس الا مثله وشکله فصاحب الصالحین من عباد اللہ لعلکم تكون معهم او مثلهم. الابانی ابن مطکی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 477. امام قتادہ فرماتے ہیں ہم نے اللہ کی قسم کبھی نہیں دیکھا کہ شخص کو لوگوں میں سے کہ وہ جن سے دوستی رکھتے ہیں وہ ویسے ہی ہوتے ہیں، ان کی طرح ہی ہوتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ کے صالح بندوں کو اپنا دوست بناؤ جو صالح نیک و صالح ہیں، تاکہ تم لوگ ان کے ساتھ رہو اور ان جیسے ہو جاؤ. امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من ستر عن بدعته لم تخف علینا الفتہ، جس نے ہم سے اپنی بدعت کو چھپایا اس کی دوستی ہم سے کبھی چھپ نہیں سکتی. کتاب الابانہ ابن بطاکی سفر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 476. معاذ بن معاذ نے یحیی بن سعید القطان رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کہا یا ابا سعید الرجل وان کتم رأیہ لم يخف ذاك في ابنه ولا صديق ولا في جليسه. اگر کوئی شخص اپنی رائے ہم سے چھپائے وہ رائے جو ہے نہ تو اس کے بیٹے سے چھپ سکتی ہے نہ اس کے دوست سے اور نہ اس کے جلی سے جس کے ساتھ وہ بیٹھتا ہے. ان کی زبانیں تو ضروری سامنے آ جائے گی کسی نہ کسی دن. اور یہ اس کا حوالہ کتاب الابان ابن متقی جلد نمبر 2 صفحہ 437. امام ابن عون رحمہ اللہ فرماتے ہیں من یجالس اہل البدع, بڑی پیاری بات ہے غور کریں, من یجالس اہل البدع, جو اہل البدع کے ساتھ بیٹھتا ہے, اشد علینا من اہل البدع, ہم سے زیادہ شدت ہے, ہم سے زیادہ سخت ہے وہ شخص ہمارے نزدیک جو اہل البدع خود ہیں. یہ بھی الابانہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 273. اچھا اہل البدع سے کیوں زیادہ ہمیں سخت لگتا ہے, زیادہ شدید ہے, جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اہل البدع تو معروف ہیں, یہ شخص معروف نہیں ہے, اس سے ہم دھوکہ کھا رہے ہیں, یہ دھوکہ دے رہا ہے. اہل البدع تو بچے بھی جانتے ہیں, ہمارے بچے بھی جانتے ہیں کہ یہ شخص کیسا ہے, یہ شخص کیسا ہے. لیکن ایک شخص ہم میں سے اپنے آپ کو حدیث بھی کہتا ہو اور ہم میں سے ہو اور جا کے اہل البدع کے ساتھ بیٹھتا ہو, ان کا ہم نوالا ہم پیالہ ہو, تو پھر اس کی شدت, اس کا اثر جو ہے ان لوگوں پہ زیادہ پڑتا ہے ان کی نسبت جو خود اہل البدع ہو. امام یحیی بن سعید القطان رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب امام سفیان ثوری بصرہ آئے, ذرا غور سے سننا, جعل ينظر الى امر ربیع بن صبیح کہ وہ امام سفیان ثوری جب بصرہ آئے تو ایک شخص اس کو نام ربیع بن صبیح جو ہے اس کے بارے میں دیکھا اور لوگوں کے نزدیک اس کی قدر و قیمت دیکھی. وقدر عند الناس سأل ای شیء مذهبه, پوچھے اس کا مذہب کیا ہے, کون ہے یہ شخص. قالوا, لوگوں نے یہ کہا, ما مذهبه الا السنه, ہم تو یہ جانتے کہ یہ سنی ہے, اہل سنت جماعت میں سے ہے. یہ غور کرے, سلف پوچھتے تھے, اگر کسی کو جانتے نہیں تھے تو پوچھتے تھے سنی ہے کہ نہیں. آج اگر ہم کہتے نا کہ ہم یہ حدیث ہے کہ نہیں, لوگ کہتے یہ لوگ فتنہ چاہتے ہیں. دیکھیں کس طریقے سے حق مد خلط مد ہو گئے, جو حق بات کرنے والے ہیں وہ برے ہیں اور جو باطل بات کرنے والے وہ اچھے ہیں, عجب بات ہے واللہ. تو پوچھا کون ہے, لوگوں نے جو ان کو جانتے تھے, ما مذهب الا السنه, ہم تو یہ جانتے کہ مذہب سوائے سنت کچھ بھی نہیں, تو سنی ہے. قال من بطانته, اس کے دوست کون ہیں؟ قالوا اهل القدر, کون ہے اهل القدر؟ قال هو قدري, اهل قدر جو ہے جو تقدیر کے منکر ہیں, ان کو اهل قدر کہا جاتا ہے, تو ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. بطانہ دوست کو کہتے ہیں. تو امام سفیان ثوری معروف مشہور محدث ہیں, فرماتے ہیں هو قدري, یہ قدری ہی ہے, یعنی وہ بھی انہیں جیسا ہے, تم کیسے کہتے ہو کہ یہ سننی ہے. اللہ اکبر. الابانہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 453. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, اس بھی بات میں ختم کرتا ہوں. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, ومن کان محسن للظن بهم, یہ بات پہلے بھی بیان کر چکا ہوں پچھلے درس میں, ابھی بھی دوبارہ بیان کر دیتا ہوں, ہو سکتا ہے کسی کے دل میں اتر جائے, پہلے نہ اتر ابھی بھی اتر جائے, ہو سکتا ہے. فرماتے ہیں من کان محسن الظن بهم, جو لوگ اہل بدع کے ساتھ اچھا گمان کرتے ہیں, وادعى انه لم يعرف حالهم, اور وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ یہ بدعتی ہیں, عرف حالهم, ٹھیک اس کی بات مانی جائے گی, اور ان لوگوں کا حال جو بدعتی ہیں, جن کے بارے ہم جانتے ہیں کہ بدعتی ہیں, ان کو سمجھایا جائے گا کہ یہ بدعتی ہیں, ان سے بچ جاؤ. فإن لم يباينهم, اگر اس کے بعد بھی, اس کے باوجود بھی وہ ان سے الگ نہ ہو, ويظهر لهم الانكار, اور ان کا انکار ظاہر نہ کرے ان کو, دیکھیں یہ کافی نہیں کہ وہ ہٹ جائے, بلکہ زبان سے بھی اظہار کرے کہ میں غلطی پہ تھا اور یہ لوگ بدعتی ہے, ويظهر لهم الانكار, ان کو انکار بھی ظاہر کرے. والا, اگر ایسا نہیں کرتا, والا الحق بهم, تو وہ انہی میں سے ہے, وجعل منهم, اور وہ ان کو انہی میں سے کر دیا جائے گا. مجموع الفتاوى جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 133. یہ بعض باتیں ہیں, میں صرف ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد صرف اتنا کہوں گا کہ ان باتوں میں عبرت تو ہے. کس کے لیے ہے؟ لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. اگلے درس میں انشاءاللہ میں تفصیل جواب دوں گا. اچھا جو باتیں رہ گئی میں بھی بیان کر دیتا ہوں یہاں پہ تاکہ اگلے درس میں میں ان کے پوائنٹ نمبر ایک سے درس کا آغاز کروں. وہ فرماتے ہیں راقم نے ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ کے نظریہ وحدت الوجود کے بارے میں ایک مضمون رقم کیا تھا جو سے ماہ حکمت قرآن میں شائع ہوا ہے. اس مضمون کا خلاصہ یہ تھا کہ ڈاکٹر احمد رحمۃ اللہ اور شیخ ابن عربی کے نظریہ وحدت الوجود میں فرق ہے, دونوں کا نظریہ وحدت الوجود ایک نہیں ہے. ٹھیک, اس پہ تو کوئی بات بھی نہیں ہے. اس مضمون میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ راقم کو دونوں قسم کے نظریہ وجود وحدت الوجود سے اتفاق نہیں ہے. یہاں پر میں عرض کروں گا کہ یہ بات کافی نہیں ہے. یہ نہ کہیں مجھے اتفاق نہیں ہے, آپ مجھے شرعی حکم بیان کریں اس کے شرعی حکم کیا ہے. دیکھیں دھوکہ نہ دے کسی کو, اتفاق نہیں ہے, شرعی حکم کیا ہے اس کا بتائیں. وہ بات ابھی میں بیان کر چکا ہوں مقدمے میں. لیکن راقم کو ان لوگوں سے اختلاف ضرور ہے جو ابن عربی کے نظریہ وحدت الوجود پر کی گئی سلف صالحین کے نقد کو ڈاکٹر صاحب احمد پر بھی چسپا کر دیتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ سلف صالحین آپ کے نزدیک کون ہے میرے بھائی, یہ تو ذرا نشاندہی کریں. کیونکہ ابن عربی کے زمانے کون سے سلف صالحین تھے؟ ابن عربی کے زمانہ بعد کا ہے, اور سلف صالحین متبعین تو آپ کہہ سکتے ہیں, اور بعض اوقات تغلیب کے بارے میں تغلیب سے بھی کہا جائے سلف صالحین. برحال لیکن اپنی عبارت درست کر لیں. اور یہ بات کہ ڈاکٹر سرار احمد پر چسپا کر دیتے ہیں ابن عربی کے نظریے کو, اس کے بارے میں میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ذرا خود انصاف سے مجھے بتائیں کہ ڈاکٹر سرار احمد نے کہا کیا ہے. دیکھیں اگر میں نے یا میرے سلفی ساتھیوں نے جنہوں نے ڈاکٹر صاحب کے عقیدہ کے وحدت الوجود کا رد کیا ہے, اگر ہم نے کوئی بات اپنی طرف سے بنائی ہو, کوئی لفظ زیادہ کیے ہوں یا کوئی کم کیے ہوں, تب تو بات آپ کی درست ہے اور ہم سے غلطی ہوئی ہے. لیکن جب ہم نے بات وہی کی ہے جو ڈاکٹر صاحب نے خود کی تھی, تو پھر غلطی کس کی ہے؟ میں یہاں پہ آپ کو سناتا ہوں ڈاکٹر صاحب نے کہا کیا ہے. ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں شیخ ابن عربی کے بارے میں میں عرض کر چکا ہوں کہ جہاں تک حقیقت و ماہیت وجود کے بارے میں ان کی رائے کا تعلق ہے تو میں اسی سے متفق ہوں, تو میں اس سے متفق ہوں اور میرا مسلک بھی وہی ہے. دوبارہ سناؤں, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں بیان کر چکا ہوں لیکن اس کا جواب دینے کی ضرورت نہ ہوئی, ذرا غور سے سنیں. فرماتے ہیں شیخ ابن عربی کے بارے میں میں عرض کر چکا ہوں کہ جہاں تک حقیقت و ماہیت وجود کے بارے میں ان کی رائے کا تعلق ہے تو میں اس سے متفق ہوں اور میرا مسلک بھی وہی ہے. متفق ہوں ایک بات ہے, تاکید میرا مسلک بھی وہی, تاکہ کسی کو شک و شبہ نہ ہو کہ میرا مسلک وہ نہیں ہے. مجھے بتائیں کس کی غلطی ہے؟ اب ظاہراً کیا ہے فرق ہے دونوں کے, شیخ ابن عربی اور ڈاکٹر احمد صاحب کے دونوں کی نظر وحدت الوجود کے دونوں میں کوئی فرق نظر آتا ہے؟ بھائی میں انصاف سے بات کریں اللہ کے لیے. اچھا میرے محترم بھائی فرماتے ہیں کہ میں ڈاکٹر صاحب کے اس بارے میں ڈاکٹر صاحب مغالطے کا شکار ہیں, ڈاکٹر احمد جو ہیں وہ مغالطے کا شکار تھے کیونکہ انہوں نے ابن عربی کی کتب کا براہ راست مطالعہ نہیں کیا. عجب بات ہے, میں پہلے عرض کر چکا ہوں میرے محترم دوست, یہ کس کا قصور ہے؟ آپ مجھے قصور وار ٹھہرا رہے ہیں, کیا میں نے اپنی طرف سے کوئی بات بنائی ہے, کوئی الفاظ زیادہ کم کیے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بغیر مطالعہ و تحقیق کے کسی کی طرف غلط نظریں منسوب اگر کر رہے ہیں تو ان کا قصور ہے پہلے نمبر پہ, اور دوسرے نمبر پہ آپ کا قصور ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں آپ نے ان کو نشاندہی کیوں نہیں کی تھی کہ آپ کا جو نظریہ ہے جو آپ بیان کریں وہ ابن عربی کا ہے ہی نہیں, آپ کو مغالطہ ہوا ہے, آپ اپنے اس ان الفاظوں کو درست فرما لیں. آپ کو یہ ضرورت بھی نہ ہو, نہ تو آپ نے ان کی اس بات کی تصحیح کی ان کی زندگی میں. ہم تو بھائی وہی کہیں گے جو ہم نے سنا ہے, جو ہم نے دیکھا ہے. اور اگر آپ کو علم نشست کے اتنے شوق ہے جیسے وہ آگے کہتے ہیں آپ میرے سے علم نشست رکھنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ ڈاکٹر صاحب احمد ساتھ رکھتے تاکہ ان کو پتہ چل جاتا کہ وہ غلطی پہ ہیں. بر اس کی تفصیل میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ، یہ تو بات ویسے باتوں میں آ گئی. آگے لکھتے ہیں، آگے فرماتے ہیں، ہمارے اس مضمون پر اصل اہل سنت کے ایک محقق، میرے بھائی میں محقق نہیں ہوں اصل سنت کا، یہ آپ کو غلطی لگی ہے. اصل اہل سنت ویب سائٹ جو ہے، اس میں جو جوان کام کریں وہ اچھے لوگ ہیں، ویب سائٹ بھی اچھی ہے جہاں تک میرا علم ہے، جہاں تک میں نے دیکھا ہے الحمدللہ ابھی تک اس میں مجھے کوئی غلطی نظر نہیں آئی. حق کی بات کرتے ہیں، علماء کے اقوال پیش کرتے ہیں، اپنی طرف سے میں نے نہیں دیکھا اپنی طرف سے کہ انہوں نے کوئی بات کی ہو. بات کرتے ہیں دلیل کے ساتھ، سلف کے اقوال جو اس ویب سائٹ جو پیاری بات ہے، سلف کے اقوال سے بات بیان کرتے ہیں، اور میں نے نہیں دیکھا کہ کسی ایرے غیرے کی کوئی بات ہو. امت میں کتنے علماء ہیں، بات کرتے ہیں دلیل کے ساتھ کرتے ہیں، سلف کے اقوال سے بات بیان کرتے ہیں، یہ میرا علم ہے، لیکن میں اس ویب سائٹ کا محقق نہیں ہوں. تو پہلے اپنی یہ جو انفارمیشن ہے درست کر لیں. فرماتے ہیں، ہمارے اس مضمون پر اصل اہل سنت کے ایک محقق ڈاکٹر غلام مرتضی بخش صاحب نے نقد کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا ڈاکٹر غلام مرتضی صاحب، عجب بات ہے. میرا نام کس نے کہا آپ کو میرا نام غلام مرتضی ہے؟ آپ نے مجھ سے سنا؟ آپ نے میرے دروس میں سے کبھی سنا؟ آپ نے کسی ویب سائٹ پہ یہ پڑھا ہے کہ میرا نام غلام مرتضی ہے؟ تفصیل میں اگلے درس میں انشاءاللہ دوں گی، کیونکہ انہوں نے جو مجھ سے غلطی ہوئی اس غلطی کو دیکھ کے کس انداز میں بیان کیا ہے، اب میں وہی غلطی ان سے خود سوال کروں گا جو غلطی ان سے ہوئی. ایک غلطی مجھ سے بھی، غلطی ان سے بھی ہوئی، مجھ سے غلطی ہوئی ہے. میں نے کتاب کا نام ام المسبحات ہے، میں نے پڑھا ام المجسمات، غلطی ہو گئی مجھ سے، اس کی میں معذرت چاہتا ہوں. غلطی کیوں ہوئی ابھی میں بیان کروں گا، اس کی تفصیل بیان کروں گا، وقت نہیں میرے پاس، میں صرف مقدمے کو ختم کر لوں ابھی. لیکن مجھے یہ بتائیں، جو لکھی ہوئی چیز غلط پڑتا ہے اور غلطی ہوتی ہے اس سے، کیا ویسی غلطی ہے جو شخص ایسی غلطی کرتا ہے جو نہ تو اس نے دیکھی ہے، نہ لکھی ہوئی ہے، اور نہ ہی اس نے سنی ہے اپنے کان سے، کہ دونوں غلطیاں برابر ہیں؟ دوسری بات کہ غلام مرتضی میں اور ام المسبحات ام المجسمات پڑھنا ہے، جانتے شرعی حکم کیا ہے؟ کسی کے نام کو غلط بیان کر دینا اور اس نام میں شرک شامل کر دینا، میرے بھائی اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں سب سے پہلے، اور پھر بات کریں. اچھا، آگے فرماتے ہیں، ہمارے اس مضمون پر اصل سنت کے ایک محقق ڈاکٹر غلام مرتضی بخش صاحب نے نقد کی ہے، اور یہ بھی بات میں بیان کروں، انصاف کی بات ہے، اصل سنت والے ساتھی جو ہیں مجھ سے مشورہ لے لیا کرتے ہیں، کبھی ٹیلی فون پہ بات ہوتی ہے، کبھی ای میل کے ذریعے، یہ حق بات ہے، لیکن میں محقق نہیں ہوں، اور میرا ہی خیال کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں ان کا محقق ہوں. یہ آپ اپنی طرف سے آپ بیان کر رہے ہیں، یہ آپ جانے پتہ نہیں آپ نے کہاں سے یہ دیکھا، کہاں سے سن، اللہ علم. بہرحال فرماتے ہیں ڈاکٹر غلام مرتضی بخش صاحب نے نقد کی ہے، اور اصل اہل سنت کی ویب سائٹ کے محققین نے ہم سے اس نقد کے بارے میں استفسار کیا کہ اس نقد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. ٹھیک ہے جی، آپ کا خیال اگلے درس میں بیان کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر اس پر بات کرتے ہیں. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.